حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وخاتم المرسلين الحبيب الاحمد الذي شرك السراج المنير الكوكب الدري صاحب الفخار السليم المدفون في ارض قديم سيد الاقربين وشهيد قلوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا ابي القاسم محمد
کچھ غلط ہیں، کچھ بعض باتیں صحیح ہیں، کچھ کافی حد تک صحیح ہیں۔
کچھ میں سے تاریخی تضاد کا نتیجہ قرار دیا، کچھ میں سے طبقات کے نظام کا نتیجہ قرار دیا، کچھ میں سے خاندان کی تصادم اور خاندان کی جنگ قرار دیا ہے، بعض نے اسے بدعات ستیزی اور بدعات کے خلاف قیام قرار دیا، بعض نے اسے امام حجت قرار دیا کہ امام حسین میں کوفہ پر امام حجت کرنا چاہ رہے تھے، بعضوں سے دوسرے صحابیوں سے اس کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی، بہت ہی متعدد تفاصیل، 30-40 سے زیادہ دانشورہ کے قیام کی تفاصیل الگ الگ، مختلف علماء نے دانشور کے عالمی سفر پر چکر مقایا کے ظاہر نظر کیا بیان کیا، لیکن میں فرض کرتا ہوں خود صرف شہدا کی کلمات کے دوران میں کو تمام ترین آ کر قیام جامع اور مقاصد قیام میں ایک ہمگیر پیغام، ایک ہمگیر قیام اور ساری جہتوں کو، سارے پہلوؤں کو جتنی تفصیلیں آپ کی خدمت میں اشارہ دن تفصیلیں دی ہیں، جتنے بھی مثبت پہلو ہمیں نظر آئیں گے وہ بہتر سے زندہ ہے، وہ امام حجت کا ہے، وہ وقار دین کا ہے، وہ سارے پہلو اس کے اندر ہمیں نظر آئیں گے کہ جامع ترین قیام ہے، لیکن اس قیام کی جو روح ہے، اس قیام کی جو اساس ہے وہ حرکت ہے، وہ تحرر ہے، اس کی قیام فرمایا، اور امام بھی جانتے تھے یزید کی حکومت ختم نہیں ہوگی، امام کی شہادت کے بعد بھی 3.5 سال یزید کی حکومت کر لی، اور یزید کی حکومت کے بعد بھی اہل بیت کے پاس حکومت نہیں ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، پھر اس کے بعد بروان کے نقم آئے، پھر بروان کے نقم کا بیٹا عبداللہ کے بروان آیا، اس کے بعد ولید بن عبدالملک، شام بن عبدالملک، یزید بن عبدالملک، اس کو 132 ہجری تک یہ پروگرام حکومت کی کلی حکومت، امام حسین حکومت ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، نہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد تھا، نہ امام حسین کے قیام کی فلسفہ، اس کے اعتبار سے اگر تم دیکھی کر امام حسین کے قیام کی، وہ آخر میں یہی نتیجہ دے گا کہ امام حسین ناکام ہو گئے، لیکن نہ پہلے مقصد کو سمجھیں کہ امام حسین کیا چاہ رہے، پھر یہ دیکھا جائے قوم کامیاب ہوا، قوم ناکام ہوا، اگر امام حسین کو شہید کرنا کامیابی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر غلبہ کیوں ڈالا جاتا ہے، عبید اللہ بن زیاد کا یزید کا یزید کہتا ہے، عبید اللہ بن زیاد کا بلیاں، ہر ایک صفائی نے کی کیا کوشش کر رہا تھا، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یزید کی وکالت کرنے والے یزید کی ہمدردی میں یزید کو بچانے کے لیے ٹیڑھی چوٹی کا سوگ لگا رہے تھا، یزید نے قتل نہیں کیا، اس نے یہ کہا تبھی عبید اللہ بن زیاد نے خود کر دیا تھا، تو پھر کون سانتے ہیں وہ جو صفائیاں دے رہے ہیں، مطلب وہ مغرور ہے، اور وہ حسین ان کے رہی آج کون ہے، مطلب یزید کے نام پر خود یزید کی وکالت کرنے والے بھی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے، بلکہ امام حسین کے قیام کا فلسفہ ہرگز نہ ना गरीब हूँ, ना वोट चाहते हैं, ना नाम चाहते हैं, फिर क्यों चाहते हैं? इसलिए कि मुआशरा पिछले 50 सालों से ऐसी तब्दील हुई रफ्तार रफ्तार मुआशरे को सुला दिया गया। जब मुआशरा सो जाता है, यही जोर और रोग तारी हो जाता है, जब मुआशरे में अपने बाबू खत्म हो जाता है, क्योंकि मुआशरे की तरह मौत की तरफ बढ़ जाता है। जो कुछ होता है तरह लेकिन किसी को फिक्र नहीं कि हो रहा है, कोई बात नहीं, खैर हम महफूज हैं, हमारे घर के अंदर हमें कोई रोकने वाला नहीं, हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, हम तो रोजा रख रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं। अगर यजीद शराब पी है तो क्या हो गया? अगर यजीद इस तरह से बदकारी कर रहे हैं, यजीद सोटे की माँ के साथ गुनाह कर रहे हैं, मरासिम पर जा कर रहे हैं, यजीद बहन और भाई के साथ अगर निकाह को जायज करार दे रहे हैं, तो हम तो नहीं कर रहे, हम बचे हुए हैं। लेकिन ना उस खतरे को नहीं समझ पा रहे कि जो किरदार यजीद का ननगरीब सबूत के नतीजे में ये शिकायत करता हुआ पूरे इस्लामी मुआशरे में यूं रत बस जाएगा कि फिर तमाम घरों में ये होगा वो फिर मायूब नहीं समझा जाएगा। अब इनको जगाने के लिए इसलिए हुकूम जितना ज्यादा हो, खामोशी जितनी ज्यादा हो, जुमूर जितना सख्त हो, उसको तोड़ना उतना ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए अगर एक छोटा तालाब में हो, इसमें अगर तहरों का भी जाप करना चाहते हैं, जैसे मैंने कल बात का शेर कहा कि तेरे वजूद की मौजों में जरा भी खुदा मुझे किसी तूफान से आशना कर दे, तो आप तूफान से आशना करने के लिए अगर आप उस तालाब में हरकत चाहते हैं तो एक कंकरी फेंकी तो उसके अंदर गहरे भरना शुरू हो जाए। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा समंदर की जसामत के मुताबिक इसका तूल अर्ज, इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई, इसका ओम, इसकी हदूद समंदर की हद तक है और ऐसा पानी भी जो समंदर की हदूद तक है, लेकिन इसके बावजूद इतनी मुस्तक के बावजूद अब इसमें जमूर के लोगों के अब डर है कि इसी लोगों के नतीजे में गिरासी तो बनना शुरू होंगे और बढ़ेंगे, नतीजे से जरसों में बढ़ते चले जाएंगे और फिर बशरियत के खड़े हुए तालाब में, बशरियत के खड़े हुए जोहड़ में उमर इब्न साब और बला और शबज रबी इस तरह के जरासी की इतनी मोहताज हो जाएगी कि फिर किसी इंसान की ना इज्जत बाकी रहेगी, ना नामूस बाकी रहेगी, ना दीन का तसव्वुर बाकी रहेगा। कैसे इस रुकूत को तोड़ा जाए, कैसे इस रुकूत को तोड़ा जाए, कैसे इससे तहरों की काम किया जाए? अगर छोटा सा तालाब हो तो अंदर फैन फैन देना काफी है, हर तक ईजाद हो जाएगी, रहने बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन इतने बड़े पके बशरियत के ओकियानूस किस तरह से तहरों की काम किया जाए? इसमें तहरों की जात करने की जरूरी है कि बहुत बड़ी चिटान इसमें आकर के ताकि कुछ हरकत की जात हो सके। अब इस मुआशरे को मुतहरक बनाने के लिए, इसमें जिंदगी दौड़ाने के लिए, इसके जमूर को खत्म करने के लिए, इसमें हयात डालने के लिए, इसमें जिंदगी पैदा करने के लिए, इसमें हरकत की जात करने के लिए, इसमें बहाव लाने के लिए, इसमें रवानी पैदा करने के लिए, इसके जमूर को तोड़ने के लिए हुसैन के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हुसैन अकेले चले जाए तब भी ये जो खत्म नहीं हो सकता, तब भी वो खत्म नहीं हो सकता। इसलिए जब मोहम्मद करके जाते हैं तो खुद चले जाए, खुद आप जाना चाहते हैं, आपको नहीं दो मुद्दे की फरमाए हाँ शाह अल्लाह हो यारा हो न सवाया, अल्लाह ने बीवियों को अपने रास्ते में असीर होते हुए देखना चाहता है। क्यों? इसलिए सिर्फ हुसैन के जाने से दीन खुदा नहीं कर सकता, जब तक के मुकद्दरात की इस्मत व तहारत, जब तक के कौसर की तफसील ज़ैनब बिनत अली हुसैन बिन अली के हमरा ना जाए। इसलिए मुकद्दरात की इस्मत व तहारत को वो बीवी जो रात की तारीखी में जब अली के बिताए मस्जिद नबवी के चराग को गुर कर देते थे और आधी रात को मुंतखब किया जाता था ज़ैनब बिनत अली सलामुल्लाह अलैहा के कब्र रसूल पर जाने के लिए। लेकिन अब इस्लाम को बचाना है, हरकत की जांच करनी है, तहव्वुर की जांच करना है, सोए हुए मुआशरे को जगाना है, फिर इसमें रवानी लेके आनी है, फिर इसमें तसलसल लेके आना है। इसलिए के जुमू को रोकने के लिए, तो इस जुमू को तोड़ने के लिए, रोको को तोड़ने के लिए ये हुसैन अली के कलाम की असास है, ये आपके कयाम की बुनियाद है कि मुआशरे में तहर्रो ताकि बदबू खत्म हो जाए, फिर से तहफ़ खत्म हो जाए। ये जो सड़ी हुई मुर्दा लाशें यजीद और ज़िया की शक्ल में बनना शुरू हुई, पैदा होना शुरू हुई है, ये सिलसिला खत्म हो जाए, इस बशरी के लड़े हुए जोहर को फिर से रवानी अदा की जाए। चाहे मेरे अली अकबर के सीने में बख्शी लग जाए, चाहे मेरे अली असगर के गले में तीर लग जाए, बशरियत को मैंने बदगुमैया की इन जंजीरों से आज़ाद करना है, चाहे मेरी बहनों के हाथों में क्यों ना रस्म पैदा किए जाए। ये बुनियाद, ये कयाम हुसैन की असास है, ये कयाम हुसैन की बुनियाद है, ये कयाम हुसैन की रूह है। यानी तहर्रुक, यानी तहरीक, तहर्रुक यानी खुद हरकत करना, तहरीक यानी मुआशरे में उस हरकत को ایجاد کرنا. اس لیے شہادت حسین کے بعد پھر سے زندگی کر کے پھر سے اسلامی معاشرے میں جان آ گئی. اثر نو اسلامی معاشرہ پھر سے زندہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی آئمہ نے کبھی قیام نہیں فرمایا. بعد کے حکمران بھی شراب پیتے تھے, بعد کے حکمران بھی بدکاریاں کرتے تھے, بعد کے حکمران بھی ظلم کرتے تھے, لیکن نہ اب نہضت کربلا یہ قیامت تک کے لیے مثال بن گیا. اور اس کربلا کو اسی شک میں زندہ رکھنا ہے کہ یہ ہر دور کے ستم شکن کے لیے, ہر دور کے ستم کے لیے, ہر دور کے ظلم کے لیے ظلم شکن اور ستم شکن تیار کرتا ہے. کربلا ایک مکتب ہے, کربلا ایک یونیورسٹی ہے. وہ کربلا جس نے جنوب کو توڑا, اگر کوئی خود اس کربلا اور عاشورہ کو جنوب کا شکار کرنا چاہے گا تو یہ خود کربلا پر ظلم ہے. یہ مقصد امام حسین علیہ السلام پر ظلم ہوتا ہے کہ نہ کربلا میں بھی جنوب نہیں ہے, آزاداری میں بھی جنوب نہیں ہے. آزاداری ایک رس نہیں ہے, آزاداری لذت زینبی ہے, آزاداری تحریک ہے. آزاداری کی تحریک ہے, تشیعوں کی تحریک ہے. خود تشیعوں مکتب ہے, تشیعوں مذہب نہیں ہے, تشیعوں مکتب ہے, تشیعوں فرقہ نہیں ہے. تشیع اگر کوئی فرقہ کہتا ہے, جس طرح سے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر شیعہ فرقہ نے یہ کہا اہل تشیع, اہل تشیع اگر کوئی آپ کو اہل تشیع ہے اسے روکتے ہیں, روکتے ہیں. آپ اہل تشیع نہیں ہیں. تشیع کا مطلب ہوتا ہے جنازے کے پیچھے چلنا, تشیع کا مطلب ہوتا ہے امام کے پیچھے چلنا. جنازے کے پیچھے چلنے کو تشیع کہا جاتا ہے, امام کے پیچھے چلنے کو تشیع کہا جاتا ہے. آپ اہل تشیع نہیں ہیں, آپ کسی جنازے کے پیچھے نہیں چل رہے, آپ امام کے پیچھے چل رہے ہیں, زندہ امام کے پیچھے چل رہے ہیں, آپ اہل تشیع ہیں. لیکن تشیع بھی ساتھ چلنے میں, تشیع بھی ساتھ چلنے میں, وہ الگ ہے, محبت الگ ہے. محبت محب بننا آسان ہے, اہل بیت کا محب بننا, علی کا محب بننا آسان ہے. محب کون ہے؟ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ یہ امامت, یہ چودہ, یہ ولاۃ الامر ہے, یہ اولیاء خدا ہیں, یہ حق تعالیٰ کی صفات جلال و جمال کے مظہر ہیں. جس طرح سے اللہ لم یکن لہ کفوا احد ہے, اس طرح سے یہ چودہ حق تعالیٰ کی جمال کے مظہر, ان چودہ کا نور بھی لم یکن لہ کفوا احد ہے, جس طرح سے پروردگار لے سکا لیتے ہی شہی ہے, اسی طرح سے یہ چودہ مظہر لے کر لیتے ہی شہی ہے. جس طرح سے اللہ نور و سماوات و الارض ہے, یہ چودہ اللہ کے نور و سماوات و الارض کے مظہر ہیں. کائنات کا کوئی بھی انسان ان چودہ کا سہیم و شریف نہیں بن سکتا, غدیر و غدیر نہیں بن سکتا. نہ وہ دوبارہ محمد بنے گا, نہ علی بنے گا, نہ حسن بنے گا, نہ حسین بنے گی. جس طرح سے ذات خدا وحدہ لا شریک ہے, اس طرح سے اللہ کی ذات کے چودہ مظہر وحدہ لا شریک ہے. پوری کائنات مل کر کے کسی کسی ایک کی برابری نہیں کر سکتا. کوئی نبی غیر نبی, کوئی صحابی غیر صحابی, کوئی مسلمان, کوئی بھی انسان, طبقہ, فرد, معاشرہ, اجتماع, ہرگز ان کی برابری نہیں آ سکتا. کربلا واحد ہے, کربلا ایک مرتبہ برپا ہوئی. اس طرح سے باپ کے آئمہ نے دوبارہ کیسے بھی حالات ہوئے, مشکل تر حالات میں اب دوبارہ اس طرح سے کربلا برپا کرنے کی کوشش نہیں کی. نہ کربلا کی حفاظت, اس لیے کربلا ایک نصاب بشریت ہے. کربلا نے قیامت تک کے لیے بشریت کے تحرر کی ضمانت جاری کی ہے. اس لیے معصومین نے بجائے اس کے بعد میں چھوٹی چھوٹی تحریکیں شروع کریں, اس لیے اب کربلا جیسی تحریک, کربلا جیسا واقعہ دوبارہ تاریخ انسانی رونما نہیں ہو سکتا. تو بجائے اس کے بعد میں کوئی چھوٹے چھوٹے واقعات کر کے یہ کربلا کو کمزور کرنے کی مطالبہ تھا. اس کی آئمہ نے امام زین العابدین سے لے کر امام زمانہ تک اور امام حسن عسکری تک ہر ایک نے کربلا کے تحفظ کی بات کی ہے, ہر ایک نے عاشورہ کے تحفظ کی بات کی ہے, ہر ایک نے عاشور کی اہمیت کو بتایا, ہر ایک نے کربلا کی اہمیت کو بتایا. خود خدا نے عاشورہ کی عظمت کو بتایا کہ اگر کوئی حسین کے لیے گھر سے اٹھ کے آتا ہے, سب عزا پر بیٹھتا ہے, اور آ کر امام حسین کی بارگاہ میں, حسین کی یاد میں اگر اس کی آنکھ سے ایک مچھر کے پر کے برابر آنسو جاری ہوتا ہے, تو یہ بے قیمت آنسو ہے, بے حیثیت آنسو ہے. پتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. جب یہ اشک آنکھ سے جاری ہو گیا تو کیا قیمت ہے بے حیثیت آنسو. لیکن جب یہی آنسو حسین ابن علی کے ساتھ منسوب ہو گیا تو پروردگار اس آنسو کی قیمت کم از کم جنت ہرا دیتا ہے. اور یہ پیغمبر نے فرمایا اور صحابہ کے سامنے فرمایا کہ من بقا و ابقا و تبقا وجب له الجنہ. جو روتا ہے, جو رلاتا ہے, جو رونے کی شکل بناتا ہے, جو دوسروں کے رونے کا اہتمام کرتا ہے, مجلس حسین برپا کرتا ہے, پروردگار اس لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے. حسین کا شرف ہے اس لیے کہ جو حسین نے کر لیا ہے, یہ تاریخ انسانی میں دوبارہ تکرار نہیں ہو سکتا. اگر آپ جائیں جہاں تک کسی نبی کی قبر کی بڑی اٹھا کے کھانا کیا آپ کے حرام ہے, لیکن اللہ نے وہ بھی پایا حسین کے روزے کا شرف ہے. ہم دیکھیں دنیا کے پورے عرض سے پوری دنیا سے اس وقت سمٹ کر لوگ بس ایسے فقیر ہیں, کندس افراد ہیں, کوئی اپنا جانور بیچ رہا ہے, کوئی بچت اپنا سونا خاتون بیچ رہی ہے, کوئی تھر سوکھا ہے, مشکل درد حالات میں بچت کرنے کھانا کم کر دیا ہے, اپنی ضروریات کو کم کر دیا ہے, لیکن خواہش بھی کسی طرح سے اربعین کے موقع پر کربلا پہنچ جائیں. کیوں کربلا جانا چاہتے ہیں؟ ایک طرف یہ کہ دو کے دلوں میں خدا نے محبت ڈالی ختمی مرتبہ جب حسین نے علی کو اٹھا کر اپنے ساتھ ممبر پر لائے تھے تو اس زبان سے یہ جملہ کہا تھا صحابہ کے سامنے. امام طبرانی نے اسے بیان کیا, اہل سنت میں اہل حدیث میں تک مقام ان کی شخصیت معروف ہے. یہ امام طبرانی یہ کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان فی قتل حسین فی قلوب المؤمنین لحرارۃ لا تبرد ما بلا, کہ شہادت حسین کے بعد مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت ایجاد ہوگی, ایسی گرمی ایجاد ہوگی کہ قیامت تک یہ آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. حسین کے عشق میں یہ سینہ سنی کر کے دھوپ پر چلتے ہوئے پاپ بھرانا سر بھرانا یہ ماتم بھی کریں گے, سینہ سنی بھی کریں گے, دن کو بھی رات کو بھی آرام نہیں کریں گے, رات کو بھی جاگ کر حسین کی یاد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں, جن کی زحمتیں کرتے ہیں, جن کے لیے اسباب زندگی فراہم کرتے ہیں, لیکن حسین کے نام پر انہی بچوں کو جس جگہ کی دھوپ میں نکل آئیں گے پرواہ نہیں کریں گے, اپنی خواتین کو ہمراہ لے کے آئیں گے, خود اپنی رزق و روزی اپنی ضروریات کو محدود کر کے کربلا جائیں گے اربعین کے موقع پر جہاں جو ثواب ہے. جہاں ایک طرف اس کے دل میں خدا نے خواہش رکھی ہے کہ کسی بھی طرح سے کربلا پہنچ جاؤں, کیوں کربلا جانا چاہتے ہو, دوسری طرف پروردگار کیا فرماتا ہے. یہ کافر زیارت میں نے اور وہ نے کہا سید نے تاؤس کے علی بار نے کہا شیخ عباس قومی نے مفاد الجنان میں, جب کوئی زائر اپنے ملک سے اپنی بستی سے اپنے گھر سے اپنے قبیلے سے ارادہ کر کے کربلا جاؤں اور سفر کر کے جیسی کربلا پہنچتا ہے تو کیا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں حسین ابن علی کا, کہ جیسی وہ کربلا پہنچنے کے بعد حسین کی قبر پر اپنے ہاتھ رکھتا ہے یا حسین کی زمین میں ہاتھ ڈالتا ہے تو خدا خطاب کرتا ہے, یا عبدی استعنف عملک, میرے بندے جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر, قصرت الیوم کیوم ولدت امک, آج تمہاری کیفیت وہ ہے جیسے تو بوڑھا ابھی بدنِ مادر سے دنیا میں آیا, پروردگار نے تجھے گناہوں سے پاک کر دیا. خود انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جس حسین کی زری کو ایک بار چھونے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اس حسین کی اپنی طہارت کا معیار کیا ہوگا. ایسی پاکیزہ ترین ذات کو پروردگار نے چنا منتخب کیا بنو امیہ کی نجاستوں کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے, طہارت ایجاد کرنے کے لیے حسین چلے. حسین کے یہ قیام, حسین کی یہ نہضت, اس کی روح حرکت ہے, اسی طرح سے تشیع اس کی روح حرکت ہے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ اہل تشینا اہل تشین, آپ اہل تشیع ہیں, لیکن تشین تشیع دونوں میں چلنے کا معنی ہے. اگر جنازے کے پیچھے چلا جائے گا تشیع کہا جائے گا, اگر امام کے پیچھے چلا جائے گا تشیع کہا جائے گا, لیکن اگر ایک شخص ہے وہ گھر میں بیٹھا ہے چاہے آنسو بہا رہا ہے لیکن جنازے کے پیچھے نہیں چل رہا تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے تشیع جنازہ کی ہے, نہ خود سگا باپ ہے اور بیٹے کی غم میں گریا کر رہا ہے رو رہا ہے لیکن اگر ساتھ نہیں ہے تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے تشیع جنازہ کی ہے. تشیع جنازہ تب ہوتی ہے جب جنازے کے ساتھ ساتھ چلا جائے, تشیع بھی تب ہوتی ہے جب ساتھ چلا جائے, تشیع بھی تب ہوتی ہے جب ساتھ چلا جائے. اگر کوئی آگے نکل جائے وہ بھی شیعہ نہیں ہے, اگر کوئی پیچھے رہ جائے وہ بھی شیعہ نہیں ہے. تشیع فرقہ نہیں ہے, تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے. اگر کوئی آپ کو فرقہ میں اور فرقوں میں گرنا شروع کر دے میڈیا پر بیٹھ کر کہیں کہ ان کا تعلق شیعہ فرقے سے تو روک دیں, کہ نہ ہر شیعہ فرقہ نہیں ہے. اور اگر ہم اس سے بڑا ظلم یہ ہو کہ ہم خود کو فرقہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہمارا تعلق ہم فرقہ تشیع سے, نہ شیعہ فرقہ نہیں ہے, تشیع فرقہ نہیں ہے, تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے, تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے, تشیع اسلام کا حرابہ دستہ ہے, تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے. تشیع کوئی فرقہ نہیں, تشیع تحریک ایک موومنٹ ہے, تشیع اسی کربلا کے پیغام کی حامل ہے, اسی حرکت کو قیامت تک معاشرے میں زندہ رکھنا کہ تشیع نے اپنے کندھوں پہ لیا, یہ ذمہ داری ہے. اگر کبھی بھی جو معاشرے میں سماج میں جمود آ گیا پھر سے تعصب اٹھنا شروع ہو جائے گا, یہ آزاداری نہضت حسینی کا تسلسل ہے, تشیع نہضت حسینی کا تسلسل ہے. یہ تشیع ہمیشہ تشیع کبھی رات کے جو رک جائے ٹھہر جائے جہاں رکون آ جائے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی تاریخ انسانی کا واقعہ قیامت تک کربلا کی ہم پتا نہیں ہو سکتا. کربلا بے نظیر ہے, کربلا بے مثال ہے, لیکن اس کے ساتھ کربلا ایک مکتب ہے, کربلا
نظام ہے اور ہر زمانے میں کربلا ہر باطل کے مقابلے میں باطل شکل تیار کرتا ہے، ہر تابوت کے مقابلے میں تابوت شکل تیار کرتا ہے، اور جو پیروکار ہے کربلا کا، جو عزادار ہے، جو تشیع، جو مطلب تشیع کا پیروکار ہے، اس کی ذمہ داریاں پھر باقی تمام مسلمانوں سے الگ ہو جاتی ہیں۔ اہل حدیث اسلام کا ایک فرقہ ہے، دیوبندی اسلام کا فرقہ ہے، بریلوی، یہ اسلام کی ذمہ سب فرقے ہیں، 72 چلے جائیں، اس سے بڑھ جائیں، کم ہو جائیں، لیکن تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے، تشیع اسلام کا حراوت دستہ ہے، تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے۔ 1400 سالوں میں جو ذمہ داری تشیع کے دوش پر رہی ہے، تشیع نے ہمیشہ مسلمین کا تحفظ کیا، مسلمانوں کا تحفظ کیا، اسلامی اقدار کا تحفظ کیا، قرآن کا تحفظ کیا، حدیث کا تحفظ کیا، ناموس بشر کا تحفظ کیا، امت مسلمہ کا تحفظ کیا۔ اس لیے اگر آج فلسطین میں، اگر وہ ہمارے اہل سنت برادران ہیں، لیکن اگر وہاں پر آواز اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی آواز بلند کرے گا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی باقی مسلمان خاموش رہیں، چپ رہیں، کچھ نہ کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہم خاموش ہو تو ہم کربلا سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں حسین ابن علی سکھا کے گئے، ہمیں زینب بنت علی یہ سکھا کر گئی کہ جب بھی دنیا میں ظلم ہونے لگے، جب بھی مسلمین کے خلاف اور جب بھی اسلام کے خلاف آواز اٹھے، کوئی اور بولے نہ بولے، لیکن جس نے اپنا رشتہ مکتب کربلا سے جوڑا ہے پھر اس کو اب سارا احتجاج بن جانا چاہیے۔ اگرچہ فلسطین میں شہید ہونے والے اہل تسنن ہیں، لیکن یہ کربلا کا اثر ہے، کربلا کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ اگر کسی نے فلسطین کے حق میں اپنی آواز بلند کی تو مطلب اہل بیت ہے، مطلب تشیع ہے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ آج بھی جب ایک فلسطین کی خاتون ان مقامات پر جہاں پر ملبے کا ڈھیر ہے، جہاں پر مکانات گر چکے ہیں، اپنے بچے کی زخمی بستر سے زخمی لاش کو اٹھا کر، اس کے ٹکڑوں کو اٹھا کر، اس کی زبان سے کوئی اور لفظ ادا نہیں ہوتا، آج فلسطین کی ماں اپنے بچے کی لاش کو ہاتھوں پہ اٹھا کے ایک ہی آواز بلند کر رہی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ کس نے سکھایا؟ آج کے اس مظلوم مسلمانوں کو بھی پتا چلا کہ مشکل کے وقت میں اگر کوئی نصرت کر سکتا ہے، یا حسین ابن علی کر سکتا ہے، یا حسین ابن علی کے راستے پر چلنے والے، کسی واقعے کو، کسی حادثے کو، کسی جنگ کو، کسی ظلم کو یہ کربلا سے تشکیل نہیں دی جا سکتی، لیکن کربلا دوسری جانب ایک نظام ہے، ایک مکتب ہے، اور کربلا ہر تابوت کے مقابلے میں تابوت شکل تیار کرتا ہے۔ اور اس وقت جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، عالمی سطح پر آپ دیکھ لیجیے، فلسطین اسلام کا مسئلہ ہے، فلسطین ہمارا حیاتی ترین مسئلہ ہے، فلسطین میں ختمی مطلب نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، نماز جمعہ، آپ فرادہ فرادہ نہیں پڑھ رہے، مسجد نبوی میں نماز جمعہ اور ہزاروں صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جیسی پیغمبر نے سورہ واقعہ فاتحہ ختم کی ہے اور سورہ واقعہ جمعہ شروع کی، فوراً پیغمبر نے سورہ جمعہ کو چھوڑا اور ایک مختصر سورہ پڑھا اور جلدی جلدی نماز پڑھی، قرآن چھوڑ دیے اور مصحبہ کو چھوڑا، دوسرے رکعت میں سورہ منافقون کو بھی چھوڑا اور جلدی جلدی مصحبہ کو کم کر کے واجبات پر اتفاق کر کے نماز کو مکمل کیا، اور جیسے ہی نماز کو مکمل کیا، ختمی مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، گھبرا کر آگے بڑھے، یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے، بیمار تو نہیں ہو گئے؟ کہنا ٹھیک ہوں، کہا کیا بات ہے، اگر آپ بیمار نہیں ہیں، طبیعت ناساز نہیں، تو پھر آپ نے نماز کو مختصر کر دیا، دکھا دیں کہ نہ جنگ ہے، نہ آندھی ہے، نہ طوفان ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ بارش ہے، نہ سفر ہے، نہ کوئی اور مشکل ہے، تو پھر آپ نے نماز کو اتنا مختصر کیوں کر دیا؟ ختمی مرتبہ نے فرمایا، عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز، اس لیے کہ اس وقت خواتین بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی جاتی تھی، آج کل مسلمان بہت زیادہ مذہبی ہو گئے، خود تو جائے گا نماز جمعہ کے لیے، خواتین کو نہیں لے کے جائے گا، لیکن صدر اسلام میں عہد رسول میں جب مر جاتے تھے پردہ حائل کیا جاتا تھا، خواتین بھی نماز جمعہ میں شرکت کرتی تھیں، اور نماز جمعہ کے دوران کسی خاتون کا بچہ اس کو بٹھا کر نماز پڑھ رہی تھی، نماز کے دوران بھی وہ رو پڑا، اور اس کے رونے کی آواز جب پیغمبر اکرم اسلام کے کانوں سے ٹکرائی تو ختمی مرتبہ نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا، اور جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ آقا کیا ہوا، آپ نے نماز کو مختصر کر دیا، تو فرمایا عبداللہ سن نہیں گئے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز، جب تک یہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ اسلام کا نظام ہے۔ وہ ختمی مرتبہ جو حالت نماز میں ایک بچے کا گریہ برداشت نہیں کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے برداشت کریں گے؟ ہزاروں مسلمان بچے اس عالم میں میں نے خود دیکھا ہے, آپ نے خود ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ فلسطین کی مائیں اپنے بچوں کے مختلف جسم کے اعضاء پر ان کا نام لکھ رہی ہیں, ہاتھ پر نام لکھ رہی ہیں, گردن پر نام لکھ رہی ہیں, سینے پر نام لکھ رہی ہیں, پیشانی پر نام لکھ رہی ہیں, کیوں نام لکھ رہی ہیں کہ ابھی بم دھماکہ کا ہوگا, ابھی میرا بچہ پڑے گا, اس کے اعضاء تقسیم ہو جائیں گے, کم سے کم اعضاء کو جمع کر کے اپنے بچے کی لاش کو تو مکمل کر سکوں. جب اتنی مصروفیت ہے, کوئی طبی سہولتیں فراہم نہیں ہے, جب کسی بچے کا آپریشن کرنا مقصود ہوتا ہے تو بغیر اسے سن کیے ہوئے اس کے جسم کے اعضاء کو بانٹا جاتا ہے. یہ مراحل جب کھانے کے لیے کرسی ہے, جب پینے کے لیے کرسی ہے, جب ملبے کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہزاروں افراد ہیں جو رکن اجل بن گئے, بچے یتیم ہو رہے ہیں, خواتین بیوہ ہو رہی ہیں, کیا ایسے میں مولا متقیان دین کا مزاج کیا علی ابن ابی طالب کے نہج البلاغہ میں سید عزیز جوہری کو تحریر کیا ہے کہ جب وہ صرف ابن عطا معاویہ ابن ابو سفیان کا ایک کمانڈر مولا متقیان کو ذہنی اذیت دینے کے لیے اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے مختلف سرحدی علاقوں میں آتا تھا, شکون مارتا تھا, رات کے وقت حملے کرتا تھا, مویشی ہاں کے لے جاتا تھا, زخمی کر لیتا تھا, لوگوں کے مار لوٹ لیتا تھا, بدلہ اٹھا کے لے جاتا تھا, تو مولا متقیان تک اطلاع پہنچی کہ اہل کتاب خاتون مسلمان نہیں, ایک اہل کتاب خاتون یہودی یا عیسائی اس خاتون کی پاس سے بسر ابن عطا معاویہ کا کمانڈر اتار کر لے گئے. یہ خطبہ ہے حضرت بلاغہ میں, حضرت نے گریہ کرنا شروع کیا اور آئے اسی حالت میں چلتے ہوئے مسجد نبوی میں, جب پہنچے مسجد کوفہ میں پہنچے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ واقعہ سننے کے بعد اپنے صحابہ سے کہا اور سامنے بیٹھے ہوئے افراد سے کہا کہ اگر کسی کی موت واقع ہو جائے شوق میں اور غم میں تو اسے ملامت نہیں کرنی چاہیے, اتنا بڑا سانحہ ہے کہ عزت مسلمین اور اسی مسجد کے اہل کتاب خاتون جو ہماری حکومت میں رہ رہی ہے اور ہمارے خطے میں قیام پذیر ہے اور ہماری حکومت کے زیر سایہ ہے, اس کی پازیب اتار کر لے گیا. وہ صرف نے عطا تھا, دیکھیں مسلمان ماؤں کے ساتھ, مسلمان خواتین کے ساتھ, مسلمان بچیوں کے ساتھ جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے, کیا ایسے میں ہمیں سزائے بلند نہیں کرنی چاہیے, کیا ہمیں مسلسل سراپا احتجاج نہیں بن جانا چاہیے؟ نہ سنی اٹھے نہ اٹھے, بریلوی اٹھے نہ اٹھے, دیوبندی اٹھے نہ اٹھے, یہاں تک کہ آپ دیکھیے عالمی سطح پر غیر مسلم ممالک میں آپ دیکھ لیجیے, یہاں تک کہ امریکہ میں دیکھ لیں, برطانیہ میں دیکھ لیں, فرانس میں دیکھ لیں, دیگر ممالک میں جو زندگی کا سلوک دیا ہے اور ہمارے آقا ختمی مطلب فرمائے کہ جو انسان اس حال میں شروع کرے کہ وہ مسلمانوں کے امور کی فکر نہ کرے تو ہرگز مسلمان نہیں ہے, ہماری ذمہ داری ہے, ہم فرقہ نہیں ہے, تشیع اسلام کی نوعیت ہے, تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے, کہیں پر دنیا کی کسی بھی خطے میں اسلام کے خلاف اگر دشمن کوئی کام کرے گا مسلمین کو نقصان پہنچائے گا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر کوئی ذاکر, اگر کوئی خطیب, اگر کوئی شخص آپ کو سنی شیعہ کے مسئلے میں اٹھانا چاہتے ہیں کہ نہ وہاں پہ تو سنی ہے تو نہ, یہ مقصد ہم دشمن ہیں امام حسین کے قاتل کے, ہم دشمن ہیں یزید کے دشمن ہیں, یہ دوسرا پیغام آج کی حد تک بچوں کے لیے جتنے میں چند جملے اور عرض کر سکوں, بہت سارے پہلو سے تشنا رہ گئے ختمی مرتبہ تو امام حسین کی حیات طیبہ کے وہ مشترک پہلو امام حسین نے مدینہ سے چلتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ اسی کو بصیرت جلدی رسول اللہ, لیکن اب چونکہ ان شاء اللہ ارادہ ہے کہ اگر اللہ نے محرم کی توفیق دی ماہ مبارک کی محرم میں اشرف اولا میں آ کر ان مطالب کو میں آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے بیان کروں گا, لیکن آج چونکہ آخری مجلس سے اسی حد پر اتفاق چند جملے عرض کروں, صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ میں, ایک مرتبہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ہمیں دشمنی ہے, ہمیں نفرت ہے یزید ابن معاویہ سے, ہمیں ہرملہ سے نفرت ہے, ہمیں عمر ابن سعد سے نفرت ہے, ہمیں تمام کرداروں سے نفرت ہے, اگر ہم سے سوال پوچھا جائے کہ کیوں نفرت ہے تو کیا جواب ہوگا؟ اس لیے کہ قاتل حسین ہے, انہوں نے حسین کو شہید کیا ہے. لیکن خود اگر پوچھا جائے کہ امام حسین کو یزید سے کیوں نفرت ہے, امام حسین کی یزید دشمنی کا راز کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اگر یزید سے نفرت ہے تو اس لیے کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا, تو امام حسین کیوں نفرت کا اظہار کر رہے ہیں, کیوں دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ابھی تو اس نے امام حسین کو کچھ نہیں کیا ہے, تو پھر دشمنی کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام حسین وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ کردار یزید ہے وہ فاسق کے اور فسق اور اس کا کردار اور اس کا فسق و فجور, یہ امام حسین کی دشمنی کا سبب ہے. اس لیے میرے عزیزوں حسینیت کا تقاضا یہ کہ ہم سماج میں انفرادی سطح پر اجتماعی سطح پر فس و خلوص سے معاشرے کو, اس لیے کہ حسین فرماتے ہیں اللہ ترون ان الحق لا یمر بہ وان الباطل لا یترا. ہم جب لوگ آپ کو آپ کے سمجھانے لگے تو آپ نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. اور یہ حسین کے بابا علی فرماتے ہیں کہ اے مسلمان خبردار, امر بے معروف اور نہی منکر کے فریضے کو کبھی ترک نہ کرنا, کہ اگر تم نے اس عظیم فریضے کو ترک کر دیا تو پروردگار تم پر ایسے اشرار اور فاسد حکمران مسلط کر دے گا کہ اسے رہائی اور چھٹکارے کے لیے تم دعائیں مانگو گے, پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ حسینیوں کا کردار ہے. اب پوری عالمی سطح پر خود وطنی عزیز پاکستان میں باقی تمام امت کے لیے آپ نمونہ ہیں, آپ اسوہ ہیں, آپ مقتدا ہیں. آپ نے امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے, آپ نے ان کے مسائل کو توجہ کرنے ہیں, آپ نے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے, آپ نے پاکستان کا, مسلمانوں کا, پاکستان کے مسلمین کا, ان کے حقوق کا عالمی سطح پر جہاں کی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, آپ کو سراپا احتجاج بننا بدل جانا چاہیے, آپ کو سدا احتجاج بلند کرنی چاہیے. یہ حسینیت ہے, یہ حسینیت کا تسلسل ہے, یہ عزاداری. مرے ہوئے یزیدوں کو مردہ باد کہنا یہ حسینیت نہیں ہے, یہ زینبیت نہیں ہے. حسینیت اور زینبیت یہ ہے کہ زندہ یزیدوں کا تعاقب کیا جائے, ان کے گھر میں پہنچ کر ان کو نیست و نابود کیا جائے, ان کے خلاف آواز بلند کی جائے. یہ زینب بنت علی نے سکھایا کہ جب پہنچی ہیں رسن بستہ ہیں اس حال میں کہ ایک رسی میں 14 افراد کو باندھا گیا ہے, جہاں جس رسی میں سید سجاد ہے اسی رسی میں جناب سکینہ ہے, لیکن اس کے باوجود جیسے ہی یزید نے بات کرنا چاہیے اور ثانیہ زہرا کی بات کو ٹوکنا چاہا, کیا جرات اظہار علی کی شیر بیٹی زینب بنت علی نے انگشت سبابہ سے اشارہ کیا یزید کی طرف, کہا فرمایا اس خود جب نہ تلقا خاموش ہو جائے آزاد کر, آزاد کرتا لوگوں کے بیٹے. یہ اسوہ زینبی ہے, یہ اسوہ حسینی ہے. اپنی قدر کو سمجھیں, اپنی قیمت کو سمجھیں. حسین کے یزید کے خلاف قیام اور اس یزید کے فس و فجور کی وجہ سے ہے, اس لیے ہم نے سمجھنا ہے فاسق کسے کہتے ہیں, فس کیا ہے, تاکہ ہم اپنا لاہ عمل, اپنا کردار اپنے گھروں میں ادا کر سکیں, معاشرے میں, سماج میں ادا کر سکیں. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. امام حسین جو فرمایا کہ وہ یزید رجل فاسد شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مولن بالفز, چار لفظ اپنے بارے میں کہے, چار لفظ یزید سے متعلق کہے, اور جو بات یزید سے متعلق کہی امام حسین نے یزید کی زندگی کو فز سے شروع کیا, فز سے جا کے ختم کر دیا, کہا رجل فاسد, یہاں سے بات شروع کی اور کہا مولن بالفز, یعنی یزید کی زندگی یہ فز کا نچوڑ ہے, یعنی اگر فز کو حضور کو مجسم کیا جائے تو یزید بنتا ہے, اس لیے میں اس کا دشمن ہوں. تو اب پتہ چلا کہ یزید دشمنی ہے, ورنہ امام حسین کہتے کہ کیوں قیام کر رہا ہوں, جب آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو کہتے کہ نا یزید کا تعلق بن امیہ سے ہے, یزید معاویہ کا بیٹا ہے, وہ سفیان کا بیٹا ہے, فلاں کا بیٹا ہے, وہ ہمارے دشمن ہے. نا وجہ جنات کیا بیان کی ہے اور قیام کا فلسفہ پر کیا بیان کیا گیا, یزید رجل فاسق. اس کی حسینیوں کی ذمہ داری ہے بچوں کی, جوانوں کی, غور کریں, تفکر کریں, تدبر کریں, سمجھیں یہ فسق ہے کیا جس کے لیے حسین ابن علی مقدرات عصمت و طہارت کو لے کے ساتھ کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اگر جس طرح سے پچھلے دنوں میڈیا کے اوپر کسی ٹی وی چینل پر کسی نے کسی کو تابوت کہہ دیا اور غصہ ہے, آپ بھی کہیں یہ تابوت ہے, یہ فاسق ہے, یہ فاجر ہے. نا فسق کسے کہتے ہیں, ہم قرآن سے پوچھیں کہ فاسق قوم ہے تو قرآن فرماتے کہ الذین یقتلون ما امر اللہ به ان یوصل, فاسق اس شخص کو کہا جائے گا کہ ہر وہ تعلق جسے پروردگار برقرار دیکھنا چاہتا ہے, متصل دیکھنا چاہتا ہے, جو شخص اس پر کینچی چلائے گا کہ قرآن مجید کی نگاہ میں فاسق ہے. الذین, جو یہ فاسق کی تعریف قرآن نے بیان کی, الذین جو لوگ یقتلون قطع کرتے ہیں, کاٹتے ہیں, ما اسے امر اللہ جس کا خدا نے حکم دیا, سلام کیسے ملاؤ, تو اللہ نے جس جس کے ملانے کا حکم دیا, جو جو اس پر اثر انداز ہوگا, جو اسے کاٹنے کی کوشش کرے گا, یہ قرآن مجید کی نگاہ میں فاسق ہے. پہلا تعلق اللہ اور بندے کا تعلق ہے. اگر کوئی فرد یا کوئی ادارہ اس تعلق پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے وہ قرآن مجید کی نگاہ میں فاسق ہے, جو اللہ اور بندے کے تعلق کو کمزور کرنا چاہتا ہے یہ فاسق ہے, اور یہ کردار یزید ہے. اور اسی طرح سے نبی اور امت کا تعلق, امام اور امت کا تعلق, اولاد اور والدین کا تعلق. بچے غور کریں, وقت نہیں تھا کہ میں اس موضوع پر آتا, لیکن ایک جملہ سن لیں اطاعت والدین سے متعلق. امام کیا فرماتے ہیں, حتیٰ یہ اطاعت والدین جو 80 حقوق اللہ نے قرآن میں اور سنت رسول میں بیان کیے گئے والدین سے متعلق, جن میں سے 40 کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے, 40 اور اس کا تعلق والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے یہ اصلی حقوق ہم میں سے ہر انسان پر لازم ہے. حق نہیں ہے کہ ہم والد سے آگے چلیں, ماں سے آگے چلیں, باپ سے آگے چلیں. اجازت نہیں کہ اپنے والدین سے اپنی آواز کو بلند کریں. اجازت نہیں کہ ہم حکمر ہونے کی بات کریں. حتیٰ اگر باپ شوگر کا مریض ہے, بیٹا ڈاکٹر ہے, تو وہ سختی نہیں کر سکتا ہے. تواضع کے ساتھ, بہت آجزی کے ساتھ کہے گا کہ ایسے نہ کریں. اصلی حقوق ایک ہی کر کے دین نے بیان کیے ہیں. کائنات کا کوئی بھی انسان مستثنا نہیں, تھا وہ صحابی ہے, تھا وہ شہید ہے, تھا وہ نبی ہے. ایک صحابی خطی مرتبہ کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا, یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال ہے؟ پیغمبر نے صحابی کی بات سنی, تعجب سے فرمایا, کون سی جنت, کون سی جنت؟ کہ یا رسول اللہ, کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے کہا تھا. کہا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ قرآن شہید ہے, اور آپ نے فرمایا تھا شہید جنت میں جائے گا. تو جب میرا بھائی شہید ہے اور شہید جنت میں جائے گا تو کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے؟ ابن حجر اسقلانی اور باقی اہل تسنن کو رمانی بھی لکھا. پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی, اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرما بردار تھا, اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار کے اوپر حرام قرار دیا. کوئی صحابی مستثنا نہیں, کوئی انسان, حتی نبی کیوں نہ ہو. اللہ نے قرآن مجید میں 124,000 انبیاء میں سے 25 نبیوں کا ذکر نام لے کر کیا, لیکن کسی بھی نبی کا ذکر ایک ساتھ اکٹھے بیان نہیں کیا سوائے حضرت یوسف کے. اور یہ جناب یوسف ہے جن کے اعزاز میں پروردگار نے 100 سے زیادہ آیتیں اتاری, اور یوسف کے واقعے کو قرآن مجید نے اصل قصص قرار دیا کہ یہ سب سے بہترین واقعہ ہے, پورے قرآن کا بہترین واقعہ ہے. یہ خود خدا نے فرمایا, اور اللہ نے یوسف کے کردار کو جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا کہ تم بھی یوسف کے کردار کو اپناؤ زندگی میں. جبکہ زلیخا سارے دروازے بند کر چکے ہو, برائی کی دعوت دے رہی ہے, اور اس لمحے بھی جناب یوسف کو بچا رہے, اپنے کردار کی حفاظت کر رہے ہیں, قرآن کے کردار کو سراہتا ہے. لیکن دوسری طرف یہی یوسف جن کے اعزاز میں پروردگار نے پورا سورہ اتارا اور ان کی داستان کو بہترین داستان قرار دیا, اور 100 سے زیادہ آیتیں اکٹھے ان کے بارے میں اتاری ہیں, یہی یوسف جب چند سالوں کی جدائی کے بعد اپنے باپ یعقوب سے, ادھر سے یعقوب آ رہے ہیں, ادھر سے یوسف جا رہے ہیں, اور جیسے جناب یعقوب نے دور سے دیکھا یوسف پر نگاہ پڑی تو سواری سے نیچے اتر آئے اور سر پر دوڑنا شروع کیا, اور ادھر سے جناب یوسف خیال کرنے کی مجھے کیا کرنا چاہیے, سوچا حمایدین سلطنت میرے ساتھ, اکابرین سلطنت سب کے ساتھ سوار ہیں, تو یہ حکم کی پروٹوکول اور آداب حکومت اور آداب ریاست کے منافی, اگر میں پیدل ہوا سب کے لیے تردد ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں, کون سمے جلدی پہنچ جاؤں گا تو سوار ہو کے چلتا ہوں, اور چند قدم انہوں نے سوار ہو کر تیر, یہاں تک کہ پھر اندر سے شرمندگی محسوس ہوئی, کیا بات ہے کہ باپ پیدل چلا رہا ہوں, میں سوار ہو کے جا رہا ہوں, نیچے اتر آئے پیدل چلے. اور جب باپ کے قریب پہنچے اس سے پہلے کہ گلے ملتے, مسافہ کرتے, معاہدہ کرتے, پروردگار نے جبرائیل کو اتارا, اور جبرائیل نے سلام کے بعد یوسف سیدھا کے دایاں ہاتھ کھول دیے, اور یوسف نے دایاں ہاتھ کھولا تو نور آسمان کی طرف بلند ہوا. تعجب سے پوچھا جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ جواب دیا کہ نور نبوت تھا. کہا کیا مطلب؟ کہا اللہ نے نور نبوت کو ہمیشہ کے لیے آپ کے سلب سے واپس لے لیا. آپ خود تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں اور اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے گا. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا آپ سے ترک اولاد سرزد ہوا. کہا کیسا ترک اولاد؟ کہا یوسف آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے, اور اللہ کو ہر کسی تاخیر گوارا نہیں ہے. کوئی نبی مستثنا نہیں ہے. ہر انسان پر اپنے والدین کی اطاعت واجب ہے, چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہو, چاہے وہ فاسق کیوں نہ ہو, چاہے شرابی کیوں نہ ہو, چاہے کافر کیوں نہ ہو. پیغمبر سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کافر والدین کی اطاعت واجب ہے؟ فرمایا تین چیزوں میں کافر مسلمان کا فرق نہیں. پہلی چیز وعدہ, مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے, کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے. دوسری چیز امانت, امانت مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے, امانت کافر کی ہو تب بھی اس کی نگہداشت لازم ہے. اور تیسری چیز والدین مسلمان ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے, اور اگر کسی کے والدین کافر ہیں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے. یہ رشتوں کا تقدس ہے, یہ رشتوں کا احترام ہے جو دین ہمیں سکھا رہا ہے. اور جو بھی انسان یہ رشتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے وہ فاسق ہے. بہن اور بھائی کا رشتہ, دوست اور دوست کا رشتہ, اولاد والدین کا رشتہ, میاں اور بیوی کا رشتہ, یہ مقدس ترین رشتہ ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جب قرآن نبی اور امت کا رشتہ بیان کرتا ہے, کیا تعلق ہے نبی کا ہمارے ساتھ؟ قرآن نے بیان کیا, اللہ کہہ کے, یعنی صرف وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے. پیغمبر کا تعلق ہمارے ساتھ رحمت کا ہے. ہمارا تعلق کیا ہے؟ آقا کے ساتھ اور اللہ کی اہل بیت کے ساتھ. جب اللہ کا قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ. نبی کا ہمارے ساتھ رشتہ رحمت کا، ہمارا رشتہ ان کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ مودت کا. اور غور کریں، غیر معمولی بات ہے. سورہ روم میں خدا نے فرمایا، قرآن میں میاں اور بیوی کی بات کی، جب پروردگار نے فرمایا ہوا جعل بینکم مودتا و رحمہ، اللہ زوج اور زوجہ کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان مودت کو بھی دیکھنا چاہتا ہے، رحمت کو بھی دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے کہ یہ دو بنیادی ترین رکن ہیں جس سے خاندان تشکیل پا رہا ہے روئے زمین پر. اگر ان دو ارکان میں سے کسی رکن نے ایک معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا، ان کے درمیان اعتماد کی کمی ہوئی، خلوص کی کمی ہوئی، وفا کی کمی ہوئی، سچائی کی کمی ہوئی، اگر ایک دوسرے کے لیے بے وفا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، دوسرے کے احترام میں کمی لے کے آ رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، تو اس کا اثر نسلوں تک ان کی اولاد میں منتقل ہو جائے گا. اگر والدین کے درمیان ناچاکی ہے، ان کے درمیان اگر حالات صحیح نہیں ہیں، ان کے اعتماد میں کمی ہے، خلوص میں کمی ہے، وفا میں کمی ہے، محبت میں کمی ہے، اب وہ اپنے بچے کو دنیا کے سب سے بہترین اسکول میں بھیجے اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جائیں، پڑھائیں، ڈاکٹر بنا کے لے آئے، لیکن بیچارہ یہ بچہ بڑا ہو جائے، خود ڈاکٹر بن جائے، لیکن جب تک زندہ رہے گا نفسیاتی مریض رہے گا. اس لیے کہ خود جو جہاں سے خاندان چلا ہے پروردگار، زوج اور زوجہ، جہاں سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے، یہ رشتے، اگر ان رشتوں کا تقدس کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو جائے بارگاہ حسین ابن علی میں. کربلا مکتب ہے، عاشورا مکتب ہے، حسینیت مکتب ہے. حسینیت نے جہاں انسانی رشتوں کا تحفظ کیا ہے، وہاں پر بشر کو نمونے بھی دکھائے حسین ابن علی نے. سب سے پیچیدہ رشتہ ہمارے معاشرے میں سوگروں کا رشتہ ہوتا ہے. باقی رشتوں میں احترام مشکل نہیں ہوتا ہے، انسان اپنے والدین کا بھی احترام کر لیتا ہے، بہن بھائیوں کا بھی احترام پایا جاتا ہے، لیکن ایک خاتون کے لیے اپنی سوگر کو تحمل کرنا مشکل ہوتا ہے. میں نے حیا کے حسینی میں یہ چیزیں پڑھی ہیں کہ آپ کی ازواج، آپ کی بیویاں، کیا عزت ہو، کیا شرف ہے ایک دوسرے کے لیے، کیا قدریں ہو، کیا رشتوں کی معراج ہے. اگر ام لیلہ ہیں تو جناب شہبان ہو، ایک خاتون اگر آتی ہے تو دوسری سوچا احترام میں کھڑی ہو جاتی ہے. یہ حسین کے گھر کا ماحول ہے. ایک طرف جزید کا کردار ہے، جب ماں محسونا ہو تو بیٹا جزید بنتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی بنتا ہے. کیا رشتوں کی معرفت ہے، کیا رشتوں کی معراج ہے. حسین ابن علی کی مناجات کا مطالعہ کیجیے. آقا حسین فرماتے ہیں، پروردگار مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ موجود نہ ہو. اور یہ جملے امام حسین کی دعا کے مناجات کے، کہتے ہیں پروردگار کبھی میری زندگی میں ایسا دن نہ لے کے آنا کہ حسین زندہ رہ جائیں اور حسین کی زندگی میں رباب اور سکینہ موجود نہ ہو. یہ سکینہ غیر معمولی شخصیت ہے. آخر یہ سکینہ کو کس طرح سے تراشا گیا، کس طرح سے تیار کیا گیا کہ چار برس کی بچی اتنے بڑے تابوت کے مقابلے میں ڈٹ گئی ہے. آپ کی مظلومیت ایک پہلو ہے، لیکن جو کردار جناب سکینہ ہے کربلا میں، کوفہ میں، سارے سفر میں، شام تک پہنچنے میں اور بازار شام داخل ہونے سے پہلے، میں نے سوچا تھا کہ آج میں بی بی کے کردار کی جب جھلکیاں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن شرمندوں کے وقت تمام ہو رہا ہے. اس کے بعد دو جملے عرض کروں، آپ کی ذہنتوں کو تمام کروں. یہ محبتیں ہیں، یہ خود ام رباب اور امام حسین کے باہمی تعلق کی گہرائی کا نتیجہ ہے کہ ایسے گوہر، ایک کا نام علی اصغر ہے، دوسرے کا نام جناب سکینہ ہے، جو کربلا کی ابدیت کا راز بن گئے. یہ اعتماد بنا، یہ محبت میں نہیں ہے، یہ اثر ہے، یہ نتیجہ ہے اس کا. یہاں تک کہ جناب سکینہ نماز ظہر کے بعد گھر میں دو جائے نمازیں بٹھا کر انتظار کرتی تھی، اور جب پوچھا جاتا تھا یہ دوسری جائے نماز کس لیے، تو کہا میرے بابا آئیں گے. اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جناب سکینہ نے جائے نماز بچھائی ہو کے امام حسین تشریف نہ لائے ہو. یہ عاقلانہ محبتیں، یہ سینے پہ سوار کر کے اس طرح سے سراتے تھے اپنے ہمراہ، وہ عاقلانہ محبتوں سے پروان چڑھایا. سب سے مشکل ودا روزے عاشور ثانیہ زہرا کے بعد امام حسین کا جناب سکینہ سے. مجھ سے کہا گیا شبیہ جو جناب کو بھی برآمد دیکھ کر نہ لے کے آئیں گے، تو میں جب جملے اثر ہوں وقت ختم ہوا. کیا محبت ہے، یہاں تک کہ جب بیویوں سے رخصت ہوئے امام حسین، ایک بیوی کے ساتھ سے کہہ رہے، یا زینب ہو ویا ام کلثوم ویا سکینہ سکینہ تو ویا رباب ویا جاریت امی فضا علیکن من السلام. سب سے ملے، سب سے رخصت ہوئے، لیکن جیسے ہی زینے فرس پر سوار ہوئے اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، دیکھا گھوڑا نہیں چل رہا ہے. امام نے فرمایا میرے راکے میں باوفا یہ آخری زحمت ہے, اس کے بعد تو یہ زحمت نہیں ہوگا, لیکن آپ کی سواری اپنے مقام پر رکی ہے. فرمایا جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا. گھوڑے نے ہنہنانا شروع کیا, امام حسین متوجہ ہوئے, پلٹ کر دیکھا جناب سکینہ گھوڑے کے پچھلے سروں سے لپٹی ہوئی, گھوڑے سے نیچے اترے, جناب سکینہ کو اٹھایا, گود میں لیا, سینے کے ساتھ لگایا, پیار کرنا شروع کیا. اور بہت دیر تک حسین ابن علی سکینہ کے ساتھ پیار کرتے رہے. کبھی ماں باپ کی گپت گلے میں باہیں ڈال دیتی ہے جناب سکینہ, کبھی حسین چومتے ہوئے سینے سے چمٹا لیتے ہیں, پیار کرتے ہیں. عجیب مراحل گزر رہے ہیں, یہاں تک کہ جب کافی وقت گزرا تو حسین ابن علی نے فرمایا بیٹی سکینہ مجھے میدان جنگ کی طرف جانے کی اجازت ہے, کہا بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. اس لیے کہ صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا. کہا بیٹی سکینہ مجھے جانے دیجیے, شاید میں آپ کے لیے پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں. کہا نا بابا, چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے, اب مجھے پانی نہیں چاہیے, بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. امام حسین نے جب یہ محسوس کیا کہ سکینہ کسی طور الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, اور حسین جیسا حساس امام قبر زبردستی کبھی سکینہ کو خود سے الگ نہیں کر سکتے. اب حسین ابن علی نے اپنی تربیت کا اثر آزمایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ پہچانو میری سکینہ کون ہے. ایک مرتبہ اپنی بیٹی سکینہ سے مخاطب ہوئے فرمایا سکینہ ہم کو پتا ہے آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی, آپ کو پتا ہے آپ دنیا میں کیوں آئی تھی. کہنے بابا مجھے نہیں معلوم, آپ بتائیے. فرمایا سنو سکینہ, میں نے اپنی تہجد کی دعاؤں میں, میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں آپ کو رو رو کر اپنے اللہ سے اس لیے مانگا تھا, پروردگار تو مجھے کیسی بیٹی عطا فرما جسے چاہوں, جسے پیار کروں, جس کے بغیر گھر مجھے اچھا نہ لگے. لیکن پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے وہ میری جدائی برداشت کرے, اسے تازی آنے لگے صبر کرے, اس کے رخساروں پر تماچے مارے جائیں صبر کرے, اس کے دامن میں آگ لگے صبر کرے, اس کے کانوں سے بوندے نوچے جائیں صبر کرے. حسین یہ کہہ رہے تھے, سکینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی, کہا بابا جائیے. حسین گئے میدان کربلا میں پہنچے, اور اب حسین ابن علی نے اپنی زندگی کا یہ آخری مرحلہ طے کرنا ہے. اور حسین ابن علی نے تلوار اٹھائی, اور جو تلوار اٹھائی تو فرما رہے اس کی جنگ دیکھو جس کے علی اکبر جیسے بیٹے کو قتل کیا, اس کی جنگ دیکھو جس کے عباس جیسے بھائی کی شانیں قطع کیے, اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے. اتنے سخت حملے کیے امام حسین نے, 12 کلومیٹر دور مقام ذوالقفل تک دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے لے کر گئے, یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت گزر, نماز عصر کا وقت داخل ہوا ہے. یہ وہ مرحلہ تھا, حسین ابن علی نے نماز ظہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادا کی, اور نماز عصر حسین ابن علی نے زین فرس کے اوپر ادا کی. جیسے ہی نماز عصر کا وقت داخل ہوا حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا, اور زین فرس پر حسین کے لبائے مبارک سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی. جیسے بھاگتے ہوئے دشمن نے حسین کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے دیکھا, بھاگتا ہوا دشمن پلٹنا شروع ہوا, سمٹ کر واپس آنا شروع ہوئے. ادھر حسین نے نماز شروع کی ہے, اور ادھر چاروں طرف سے دشمن جو بھاگ کھڑا ہوا تھا جمع ہو رہا ہے. یہ شہید مرتضیٰ مطہری نے حماس حسینی میں حسین ابن علی کی عصر کی نماز کو بیان کرتے ہوئے کہا یہ حسین نے قیام کیا, یہ حسین کی عصر کا قیام ہے. تب تکبیرۃ الاحرام کی فاتحہ شروع کی, لیکن کچھ لمحوں کے بعد حسین نے رکوع کیا, اور حسین کا رکوع بہت عجیب تھا. حسین نے کیسے رکوع کیا میرے عزیزوں, جب حرملہ کو مختار ثقفی نے گرفتار کیا تھا تو اسے پوچھا بتا تو نے کیا کیا تھا, تو حرملہ نے جواب دیا اے مختار میں نے کربلا میں عاشور کے دن 4 تیر چلائے تھے. پہلا تیر میں نے گلو علی اصغر میں چلایا, دوسرا تیر میں نے مشک سکینہ میں چلایا, تیسرا تیر میں نے چشم ابو الفضل عباس میں چلایا, اور اے مختار میں نے چوتھا تیر وہ چلایا جس کے بعد
کربلا کی جنگ ختم ہو گئی۔ کہ یہ کون سا دیر تھا کہ جب حسین ابن علی زین فرس پر نماز عصر میں مشغول ہوئے تو مجھے عمر ابن سعد نے کہا حرملا اب حسین کی نماز عصر مکمل نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے سہ شعبہ تیر تلے کمان میں جوڑا لیکن مجھے عمر ابن سعد نے کہا اس کے دندانوں کو آگے سے موڑ دو، اس کے شوشوں کو آگے سے موڑ دو۔ میں نے عمر ابن سعد کے کہنے پر اس کے دندانوں کو موڑا اور اب گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین کے قریب گیا۔ حسین کی زبان سے ذکر جاری تھا، حسین نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے قریب پہنچ کر جو تیر چلایا یہ تیر سینے میں لگا اور پشت سے ظاہر ہونے لگا۔ میں نے دیکھا حسین نے
چلا۔ میں پوچھوں گا اے امام کے فرس بابا خان